أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد تو ہماری گفتگو جو ہے وہ اس موضوع پر ہے کہ قرآن کریم میں اجتماعی امور اور اسلامی معاشرے کی تعمیر کے حوالے سے جو باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں اور اس میں ہم نے پہلے اہل کتاب کے وساطت سے اجتماعی امور کو سمجھنے کے بعد پھر ہم ان آیتوں کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جن میں براہ راست مسلمانوں سے خطاب ہوا ہے، امت مسلمہ سے خطاب ہوا ہے کہ اپنے اجتماع اور معاشرے کے حوالے سے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس میں لاسٹ ٹائم جو ہم نے پوائنٹ نمبر 5 ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ علماء اور مقدس افراد کو اپنا رب نہ بناؤ، اور رب کا جو میننگ ہے وہ بہرحال ایک خاص معنوں میں رکھتا ہے کہ رب سے مراد ہمیشہ فقط خدا نہیں ہے، بلکہ رب سے مراد وہ ہے کہ جو آپ کی تربیت کرتا ہے، جو آپ کا مربی ہے، جو آپ کا گارجین ہے۔ تو اس عنوان سے جیسے والدین بھی رب ہوتے ہیں، استاد بھی رب ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو معاشرے میں لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کی ذہنی نشو نما کرتے ہیں، یا ان کے یوں آپ کہہ لیں کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ بھی رب ہوتے ہیں۔ رب کا مطلب وہی ہے جی۔ تو اس اعتبار سے یعنی قرآن کریم نے خاص طور سے اس چیز کو منع کیا کہ انہیں اپنا رب نہ بناؤ۔ اب رب بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب بنانے کا مطلب یہ ہوگا، میں بس ریپیٹ ریوائز کر رہا ہوں ذرا سا، اس پر ہم نے بات کر لی تھی پچھلی دفعہ اچھے سے، کہ رب بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قوم اس حالت میں آ جائے، امت کا یہ حال ہو کہ انہیں خود کچھ نہ پتا ہو، انہیں دین کے حوالے سے یا باقی زندگی کے امور کے حوالے سے کوئی سمجھ نہ ہو، اور جتنا بھی سمجھ لیں کہ باغ ڈور ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ صرف ان کے مقدس افراد یا علماء کے ہاتھ میں ہو، کہ وہ کہہ دیں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائیں، وہ کہہ دیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں، اور پھر صورتحال ایسی ہو کہ نہ کوئی کسی کو کوئسچن کر سکے، نہ کوئی ڈسکشن ہو، بلکہ ایک لحاظ سے ذہنی مغلوبیت ہو، یعنی ایک ڈومیننس ہو انٹلیکچوئل، کہ جس میں خالی کچھ لوگ کے جو ظاہری اعتبار سے علماء ہیں یا جن کی ایک تقدس والی بات بن گئی ہے، بس انہی لوگوں کے نظریات اور ان لوگوں کی باتوں کے تحت ہی سب کچھ چلتا رہے، جو کچھ بھی وہ کہیں، اور حتیٰ یہ کہ پھر یعنی اس حد تک معاملہ آ جائے کہ وہ غلط کام کریں تب بھی لوگ اس بارے کی اس چیز کی طرف متوجہ نہ ہوں کہ ان کو پکڑیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو رفتہ رفتہ ہوتا رہا اہل کتاب میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، بعض جگہ مسلمانوں میں بھی، کہ انہوں نے جو ہے مطلب اس حد تک معاملات کو خراب کر دیا کہ لوگ کچھ کرنے کے، بولنے کے، ریزسٹ کرنے کے، اپوز کرنے کے، ایون غلط چیزوں کے بھی قابل نہیں رہے۔ تو اس بات کو بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے، بہت سختی سے منع کیا گیا ہے کہ ان کو اپنا رب نہ بناؤ۔ اور میں نے اس بارے میں آپ کو صرف پچھلی دفعہ قرآن کی آیتیں نہیں سنائی تھیں بلکہ امام عسکری علیہ السلام کی حدیث بھی بتائی تھی کہ جو حدیث یعنی کہ عام طور سے جس کا ایک ٹکڑا زیادہ تر بیان کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے فقہا اور علماء کی بہت بڑی فضیلت ہے اور بس ان کی تقلید ہو، لیکن اگر آپ اس پورے حدیث کے متن کو پڑھیں نا، جو بالکل پڑھنا ضروری ہے، جو میں نے اچھا خاصا پڑھ کے سنایا تھا اس میں سے، تو پھر صحیح معنوں میں اسی حدیث میں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ علماء کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اور جیسا میں نے بار بار ایک جملہ کہا کہ جو بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم نے بھی यानी कि ये हदीस आप समझ लें कि हमने तकरीबन ये टुकड़ा सबसे पहले 1984-85 में सुना था, इनकलाब ईरान के और उसके हवाले से। लेकिन जब इसको पूरा देखा तो उसमें ये बात वाज़े तौर से नज़र आ रही है कि कहीं भी उलमा को या मुकद्दस अफराद को कोई लाइसेंस ऐसा नहीं दिया गया है कि सब लोग आंखें बंद करके उनके पीछे चलना शुरू हो जाएं, और उसको ही, जैसा मैंने कहा था कि जो टुकड़ा बहुत ज़्यादा सुनाया जाता है और यकीनन बहुत अहम है, कि जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जो फुकहा में से कौन लोग हों, फाइनन लिनफ्से ही हाफिजन लिदीन ही मुखालिफन अला हवा हो मुतीअन लिअम्र मौला हो। चार सिफात, यानी ऐसे फुकहा यानी उलमा या मैन ऑफ डेप्थ, जिनमें ये चार क्वालिटीज पाई जाए। कौन सी क्वालिटीज पाई जाए? फाइनन लिनफ्से ही, अपने नफ्स के मामलात की पूरे तौर से हिफाजत करते हैं, इन्हें तज़किया नफ्स उनका मुकम्मल हो। हाफिज़न लिदीन ही, अपने दीन की हिफाजत करने वाले, कि दीन में कोई गलत चीज़ दाखिल ना हो। मुखालिफन अला हवा हो, अपनी ख्वाहिशात की मुखालिफत करने वाले। मुतीअन लिअम्र मौला, जो इंतहाई अहम है कि फ़कीह का मौला कौन है? इमाम है, रसूल है, कुरान है, उसके अमर की इताअत करने वाले हों, उससे हटकर कोई और बात ना सुनाते हों। ये चार क्वालिटीज हैं। फलिल अवाम अन युकल्लिदू, बस अवाम को चाहिए कि ऐसों की तकलीद करें। तो आइम्मा की नज़र में ना तकलीद खाली फिक्ह में है, जो हमने उसको कर दिया कि खाली फिक्ह में तकलीद है, यानी फॉलोअरशिप है। तकलीद का मतलब है कि सिंपली फॉलो देयर स्टेप्स, ऐसे फुकहा की। और यहाँ पर तकलीद का मतलब खाली फिकी तकलीद नहीं है, बल्कि इस तकलीद का मतलब यह है कि जिंदगी में ऐसों के पीछे चलो, इनको फॉलो करो। और फिर इमाम क्या फरमाते हैं? वज़ालिका ला यकूनु इल्ला बअज़ल फुकहा शीअते ला जमीअहुम, और फुकहा शिया में से ऐसे लोग कम हैं, कुछ हैं, न के सब के सब हैं। ये अगला टुकड़ा कभी नकल नहीं होता कि शिया फुकहा में से ऐसे कुछ हैं, बाज हैं, न के सब के सब। ठीक, तो इसमें जो खास बात आ रही है वो यही है कि आप उन क्वालिटीज को देखें जो इमाम अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं। हम किसके पीछे जाते हैं कि जनाब फलां की शोहरत है वो बहुत बड़े आरिफ हैं, फलां की शोहरत है वो बड़े हकीम हैं, वो बहुत बड़े मुश्ताहिद हैं। एक जुमला भी उनके बारे में नहीं है कि जिसमें इमाम के अलैहिस्सलाम ये कह रहे हो कि जिसकी शोहरत आरिफ की हो जाए तुम उसके पीछे चल पड़ो। ठीक है, तो यानी इसका मतलब यह है कि हमें अगर किसी भी आलिम को मुंतखब करना है तकलीद के लिए या पैरवी के लिए, तो इन बुनियादों पे करना है। तो ये चार बातें बताई गई हैं कि उसका तज़किया नफ्स कैसा है, वो अपने दीन की कितनी हिफाजत करता है, और दीन की हिफाजत करने का मतलब क्या होता है कि गुनाह ना दाखिल हों जिंदगी में। और आपको शायद ये बात पता ही होगी कि उलमा की जिंदगी में सबसे बड़े गुनाह कौन से दाखिल होते हैं, वो है असबियत और हसद, जो उससे ऊपर वाले पैराग्राफ में इमाम अलैहिस्सलाम ने बताया। असबियत यानी हक को हटाकर ग्रुप की बुनियाद पर फैसले करना, और हसद ये वाली बातें अस्सलाम अलैकुम, ये उलमा के दीन को नुकसान पहुंचाने वाली दो सबसे बड़ी चीजें, ये उससे ऊपर वाले पैराग्राफ में जो मैंने पढ़ी थी। ठीक है, तो ये एक बहुत अहम बात है, और इन्हीं इसी जगह पर मसाइल ने तीनों अहले किताब को बर्बाद किया है, तीनों को बर्बाद किया, कि लोगों ने اپنا دین اپنے علماء اور مقدس افراد کے ہاتھ میں دے کے فارغ ہو گئے وہ. اور اس میں بھی جس بات کو انہوں نے مد نظر رکھا تقلید کی خاطر, تقلید کے لیے, وہ یہ چار صفات نہیں تھیں بلکہ مختلف قسم کے لیبلز تھے جو لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو یعنی اس کا بالکل میں کلیئر ورڈز میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی عالم کی اس بنا پر پیروی نہیں ہوگی کہ اس کا تبحر علمی یعنی اسکالرشپ بہت ہائی لیول کی ہے, اس بنا پر پیروی نہیں ہوگی کہ وہ جناب معاشرے میں اے بی سی ڈی کسی عنوان سے مشہور ہیں یا بہت بڑے ہو گئے. ان چار صفات کو دیکھا جائے گا اور اس بنا پر ان کی تقلید ہوگی. ٹھیک ہے, اس کو یاد رکھیے گا, میں نے اسی لیے دہرایا, فائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا علی ہواہ و مطیعا لامر مولاہ. اپنے نفس کے امور کی حفاظت کرے, اپنے دین کی حفاظت کرے, اپنی خواہشات کی مخالفت کرے اور اپنے مولا کے امر کا مطیع و فرما بردار ہو. جی لیکن آج کل سوشل میڈیا کا ہی تو یہ فائدہ ہے نا کہ آپ کے پاس ڈیٹا لوگوں کے بارے میں اور اسپیشلی جو پرومیننٹ پیپل ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے. میرا خیال ہے آج کل کے کمیونیکیشن کے دور کا یہ فائدہ نہیں ہے. نہیں لیکن عباس اس میں دیکھیں ایک بات جو ہے کہ اوتھینٹسٹی تو یعنی کہ اب جو ایک بات ہے جو کافی زیادہ, السلام علیکم, جو کافی زیادہ مفید ہے کہ جو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کاش یہ پہلے ہوتا, رسول کے یا امام کے دور میں ہوتا, اور وہ ان کے ریکارڈڈ میسیجز ہیں, ریکارڈڈ میسیجز ہیں. یعنی کہ اس کو تو آپ بہرحال, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, وہاں تو آپ کو یہ شک نہیں ہے نا کہ اس بندے کی جگہ کوئی اور بات کر رہا ہے, وہ لفظ آپ کے سامنے موجود ہیں. یعنی کہ اب جتنے بھی علماء ہیں ان کے پاس, پھر اس کے بعد جو دوسری چیز ہے کہ وہ بھی پہلے, یعنی کہ ابھی آج ہمارے پاس اگر کوئی اس بات کو ڈاؤٹ کرے کہ نہج البلاغہ امام علی کا ہی کلام ہے تو وہ ایک بہت زیادہ دقت طلب پروسیس ہے اس بات کو ثابت کرنا, کیونکہ ہمارے پاس ڈائریکٹ اس کی ریکارڈنگ نہیں ہے. نہج البلاغہ امام علی کے 400 سال کے بعد مرتب ہوئی ہے اینڈ سو آن. ٹھیک ہے, لیکن آج آپ کے پاس وہ ڈائریکٹلی لکھی ہوئی کتابیں بھی موجود ہیں, آپ کے پاس تقاریر بھی ہیں, آپ کے پاس مختلف طریقوں سے ان کی سوان حیات کے بارے میں بھی انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں تو یہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اگر آپ تھوڑی سی بھی دقت کریں, اور میں وہ سب باتیں کرنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے یہ ریکارڈ بھی ہوتا ہے. لیکن ایک زمانہ ایسا تھا 1980s میں ہی خاص طور سے کہ جب یہ مسائل بڑے اٹھے تھے, اس کے بعد سے میرے خیال ہے اتنے پرومیننٹلی نہیں یہ مسئلہ اٹھا ہے کہ جب وہ دو مراجع کے درمیان ایک وہ بات شروع ہو گئی تھی کہ اس کے پیچھے جائیں یا ان کے پیچھے جائیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت بھی لوگوں کے سامنے جو ہے نا ڈیسیشن میکنگ کے حوالے سے ڈیٹا کلیکشن میں کوئی ڈیفیکلٹی تھی, یعنی کیونکہ میں اس سے خود گزرا ہوں اس مرحلے سے, اور مجھے یہ بات پتہ ہے کہ یعنی میرے لیے اس بارے میں فیصلہ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ چیزیں بہت حد تک کلیئر ہیں. اب یہ ٹھیک ہے کہ ہاں انسان کی ڈیسیشن میکنگ ہے کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں, اس کو لوں یا اس کو لوں.
تو بھی فالو کرتے تھے, اب یہ تو غلط جا رہے ہیں اس
دیکھیں غلط جانے کا, اگر پچھلی تقریر آپ نے سنی ہو, میں نے امام علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا تھا اس میں ہی کہ امام نے یہودیوں کے عوام کو کی بات کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ ٹھیک ہے, یعنی آپ نے ان کو الاؤنس دیا ہے ان کی اگنورنس کا کہ عوام اتنے نہیں جانتے, لیکن آپ نے دو باتیں اس میں کہی ہیں. پہلی بات یہ کہی ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کے اندر فسق و فجور کو دیکھا, یعنی جیسے ہے نا کہ چار صفات ہیں کہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک ہیں یہ علماء اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں, اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, مال دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں, دنیا جمع کر رہے ہیں, تو کلیئرلی نظر آ رہا ہے نا, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اگر کوئی بھی لیڈر ہے تو لیڈر کو امر مولا کے تابع ہونا ہے نا, کہ جس طریقے سے آئمہ علیہ السلام نے اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو اپنے زمانے میں ہمیشہ لو رکھا ہے, جو جیسا میں نے کہا بھی تھا کہ امام علی علیہ السلام کا جو دیا ہوا معیار ہے کہ اگر میں حاکم اور لیڈر ہوں تو میرا لیونگ سٹینڈرڈ میری رعایا کے غریب ترین افراد کے فرد کے برابر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اب یہ سب باتیں آپ کو دکھ رہی ہیں نا کہ امام نے فرمایا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے, لوگوں کو, عوام کو نظر آ رہا تھا کہ ان کے علماء جو ہیں وہ فسق و فجور مبتلا ہیں, پھر بھی ان کے پیچھے, یہاں تو علم درکار نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, یہ تو ایک سمپل آبزرویشن ہے. اور دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ انہوں نے رسول خدا کے حوالے سے جو علامات توریت میں لکھی تھی ان کو بدلا, مسخ کیا. جب رسول ظاہر ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو شخص رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے اس میں یہ علامات نہیں ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جا کے اپنے علماء سے کیوں نہیں پوچھا کہ تم تو کہتے تھے کہ وہ جو ہے وہ یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن ہماری نظروں کے سامنے ایک شخص موجود ہے جو رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے, ہم اس میں یہ نہیں پا رہے, تم ہمیں کلیئر کٹ بتاؤ کہ ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے, یہ ہے نہیں ہے, نتنگ. وہ جو ان کو خرافاتی باتیں سنائے جا رہے ہیں سنے جا رہے ہیں, صحیح ہے. تو یعنی امام علیہ السلام نے فرمایا اوکے ٹھیک ہے, تم پر ہم وہ ذمہ داری نہیں ڈالتے کہ تم علم و فضل والے بن جاؤ, لیکن یہ سامنے سامنے کی باتوں میں کیا کر رہے ہو تم, ٹھیک, بات واضح ہو رہی. اچھا, اب ہم اس کے بعد آتے ہیں اپنے پوائنٹ نمبر 6 کی طرف کہ اجتماعی امور میں قرآن کریم ہم کو کیا کہتا ہے. اس میں یعنی پوائنٹ نمبر 6 یہ ہے, اور یہ یعنی انفرادی نہیں ہے, یہ بات, ٹھیک ہے, یہ بات انفرادی نہیں ہے, یعنی کہ فار اے پرسن نہیں ہے خالی, یہ فار دا ہول امت ہے, کہ دین میں پورے داخل ہو. یعنی دین کو جس طریقے سے قرآن نے اور اسلام نے بتایا ہے کہ دین ایک بہرحال ایک لائک اے کنٹری ہے, ایک علاقہ ہے, ایک ریجن ہے جس کی باؤنڈریز ہیں, ٹھیک ہے. تم جب دین اسلام کو تم نے قبول کیا ہے تو اس کے ایجز پہ نہ رہو, سرحدوں پہ نہ بیٹھے رہو, بلکہ مملکت کے اندر داخل ہو, ملک کے اندر داخل ہو, پورے کے پورے داخل ہو. یعنی ایسا نہیں ہو کہ تمہارا ایک قدم باہر ہے ایک قدم اندر ہے, آدھے دھڑ سے اندر آدھے دھڑ سے باہر, یہ والا کام نہیں ہو, پورے کے پورے داخل ہو. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر تم نے خدا کے احکامات کو قبول کیا ہے, دین کے احکامات کو قبول کیا ہے, تو اس کو 100% قبول کرو. یعنی یہ نہیں کہ کچھ مانا کچھ چھوڑ دیا, جو پسند آیا وہ لے لیا, جو نہیں پسند آیا اس کو چھوڑ دیا, یہ والا کام نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس بارے میں میں آیتیں بھی آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں, اور اس میں ظاہر ہے کہ آیتوں کے ذیل میں کئی واقعات بھی آئیں گے, ٹھیک ہے, کوئی ایگزامپلز بھی آ جائیں گے. سب سے پہلی آیت جو باقاعدہ یہ جو جملہ میں نے کہا اس کو بطور حکم ہمیں سناتی ہے, وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے. یا ایھا الذین آمنو, ٹھیک ہے, آمنو پلورل ہے یعنی تمام مومنین سے یہ خطاب ہے, تمام مومنین سے. یا ایون اس میں آپ ان لوگوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں کہ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں, یعنی حقیقی مومنین پلس وہ لوگ جو اپنے کو مومن کہتے ہیں یا ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں. یا ایہا الذین آمنو کیا کرو, ادخلوا فی السلم کافتا, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی اسلام ایک باؤنڈری ہے, ایک حد ہے, اور یعنی اس میں حد کو اگر آپ کیسے ڈیفائن کریں گے, اسلام کی حدود کیا ہیں, اگر بہت آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں, اسلام کی باؤنڈریز ڈیفائن ہوتی ہیں جس کے باہر حرام ہے یا جس کے باہر ممنوعات ہیں, ٹھیک ہے. تو یعنی جس زون میں جانا نہیں ہے, یعنی مثال کے طور پر اب حرام کا مطلب آپ خالی فقہی حرام نہ لیں, بلکہ اصل حرام جو ہے وہ کیا ہے, کفر ہے, شرک ہے, منافقت ہے, اخلاقی برائیاں ہیں, یہ اصل حرام یہ ہیں. یہ جس قسم کے حرام پہ ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ ذبیحہ ایسا ہو یا نہیں ہو, وہ اس کا لیول بہت نیچے آتا ہے. اصل جو حرام پہلے عقیدے کے اندر محرمات, کفر و شرک و نفاق, پھر اس کے بعد جب ہم نے جتنی بات کی اخلاقی محرمات کی, کتنی لمبی فہرست ہے, جو ہم نے ان اخلاقیات کی بات کی تھی, عجب, ریاکاری, تکبر, حسد, عصبیت, اصل حرام یہ ہیں. پھر ان والے محرمات کی باری آتی. تو اسلام کی جو باؤنڈریز ہیں وہ کیا ہیں کہ جس کے باہر اگر نکل گئے تو کہاں جائیں گے, پھر کسی نہ کسی حرام میں پڑے ہوئے ہوں گے یا اس سے ملاقات ہو رہی ہوگی. تو اسلام میں مکمل پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور یہ اگلا جملہ بظاہر ڈسکنیکٹڈ لگتا ہے, لیکن قرآن کریم میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے, کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ خاص طور سے ایک آیت میں ڈس جوائنٹڈ باتوں کو لے کے جمع کر دیا ہو. ٹھیک ہے, اس کا اگلے ٹکڑے کا مطلب کیا ہے, ولا تتبعوا, اتباع مت کرو, فالو مت کرو, کس کو فالو مت کرو, خطوات شیطان, اسٹیپس آف شیطان, شیطان کے فٹ اسٹیپس کو فالو نہ کرو. اب ہمیں اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ جو پہلی بات ہے, یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتاً, اس کا ولا تتبعوا خطوات شیطان سے کیا ریلیشن شپ بن رہا ہے, کہ یہ پے در پے دو جملے ہیں ایک آیت میں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ قرآن جو ہے وہ دو بالکل ہی الگ باتیں ہم سے کر رہا ہو. تو اس سے کیا انفیرنس حاصل ہو رہا ہے کہ جو لوگ اسلام میں پورے داخل نہیں ہوتے, دے اینڈ اپ فالوئنگ دا فٹ اسٹیپس آف شیطان. ہر یہ بات سمجھ, یعنی جو اسلام کو یا دین کو سلیکٹیولی اڈاپٹ کرتے ہیں, اپنی مرضی کے تحت اس کو چوز اینڈ پک اینڈ چوز کرتے ہیں, اس چیزوں کو فالو یا ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کا انجام کیا ہوگا, یہ اینڈ وہاں پر کریں گے, ان کا اینڈ یہ ہوگا کہ یہ شیاطین کے پیچھے چل رہے ہوں گے, نہ کہ نظام حق کے پیچھے, نہ کہ اولیاء حق کے پیچھے. بات واضح ہو رہی, انہ لکم عدو مبین, اور شیطان یقیناً تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور اگر میں اس بات کو ایگزیجریٹ نہ کروں یا دیانتداری سے بات کروں, تو ہم سب اس بات کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. ہم سب اس بات کو کہ جتنا بھی ہمارے اندر اسلام کو فالو کرنے میں کمی ہے, اتنا ہی جو ہے نا وہ شیطان کے, پھر ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر ہم کسی نیوٹرل زون میں ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. اور اگر نعوذ باللہ کہیں پر زیادہ کمزوری دکھاتے ہیں, یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ یعنی یہ بات ہے کہ بعض اوقات مومنین و مسلمین کے گھرانوں میں کس بات کا وہ نہیں ہوتا، یعنی لحاظ نہیں رکھا جاتا. السلام علیکم. کہ یعنی چھوٹے، جیسے میں نے کہا کہ لو لیول کا حرام، کہ جہاں پر حجاب کا خیال نہیں رکھا جاتا، جہاں پر محرم نا محرم کا خیال نہیں رکھا جاتا. اب یہ بہرحال حرام ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے نا، کوئی شک کی بات تو نہیں ہے کہ محرم اور نامحرم والے معاملات جو ہیں وہ حرام کی زد میں آتے ہیں. تو اس کے ساتھ اس بات کو آبزرو کیا جا سکتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر پھر ہم شیاطین کے فٹ اسٹیپس پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں بجائے دین کے اور خدا کو فالو کرنے کے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ریکمنڈیشن ہے پوری امت کے لیے، پوری ملت کے لیے، کہ دین میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، ورنہ تم شیطان کے قدم بقدم چلنے والوں میں ہو جاؤ گے. اچھا، اس کے بعد دوسری آیت، وَمِنَ النَّاسِ، یہ سورہ حج آیت نمبر 11، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں ایک کنارے پر، ایج پہ، ایج پہ رہ کے اللہ کی بندگی کرتے ہیں. اور وہ ایج کون سا ہوتا ہے؟ وہ وہی ہوتا ہے کہ دین اسلام اور اسلام سے باہر، اس کے ایج پر بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، لیکن ایج پہ بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر انہیں خیر مل رہا ہوتا ہے، اچھائی مل رہی ہوتی ہے، تو وہ اطمینان سے رہتے ہیں، پھر وہاں بیٹھے رہتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی فتنہ، فتنہ یعنی آزمائش، زندگی کے اندر کوئی سخت معاملہ سامنے آ گیا، کہیں لاس آ گیا، کہیں پرابلم آ گئی، اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، اپنے منہ کے بل پلٹ جاتے ہیں، انقلبا، انقلبا منقلب ہو جاتے ہیں. کیسے منقلب ہو جاتے ہیں؟ علی وجہ ہی، اپنے وجہ، چہرے کے بل. اچھا، یہ اصطلاح جب قرآن کریم نے استعمال کی ہے نا، یہ اور جگہوں پر بھی ہوئی ہے، سورہ ملک میں بھی استعمال ہوئی ہے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ احدا، کہ کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل پڑا ہے یا چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے. یہ بات یعنی ان لوگوں کے لیے کہ جو یوں سمجھ لیں کہ بے معرفت افراد ہیں یا مطلب پرست لوگ ہیں، ان کے لیے یہ اصطلاح استعمال کی گئی ہے کہ یہ لوگ جو رستہ چلتے ہیں نا، یہ اپنے منہ کے بل چلتے ہیں، نہ کہ اپنے پیروں پہ چلتے ہیں. کیا مطلب ہے اس تشبیہ کا کہ اپنے منہ کے بل چلتے ہیں؟ پلٹ بھی سکتے ہیں. اور اگر آپ اس کو فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ایک انسان اگر اپنے منہ پر چلے تو سب سے پہلا وہ کس چیز سے محروم ہوگا؟ رستہ دیکھنے سے محروم ہو. کوئی منہ کے بل چلے، اس کو نظر آئے گا کہاں جا رہا ہوں؟ اس کو کچھ پتہ چلے گا کہ میرا رخ کس طرف ہے، کہاں کدھر جا رہا ہوں؟ تو یہ اس قسم کے لوگوں کے لیے نا قرآن کریم نے یہ عجیب اصطلاح استعمال کی ہے، منہ کے بل چلنا، چہرے کے بل چلنا. تو یہ انقلب علی وجہہ، اپنی وجہ پر منقلب ہو جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں. کہ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کا جو پلٹنا ہے، پلٹنا کس طرف؟ کہ ابھی یہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ اس کے اندر نہیں آئے سرحدوں میں، انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں. یعنی اندر داخل ہونے کا مطلب دین جانتے، دین سمجھتے، دین سیکھتے، اس پر پراپرلی عمل پیرا ہوتے، تو اسلام کے اندر وہ داخل ہوتے. نہیں، وہ ایج پر بیٹھے رہے، انہوں نے اوپر اوپر کی باتیں سیکھ لیں، عبادات وغیرہ وہ سیکھ لیں، اور ان کی اپروچ کیا ہے کہ جیسے ہی ان کو مطلب فائدہ ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور جہاں پر ان کے لیے کوئی فتنہ آیا، آزمائش آئی، پرابلم آئی، اور وہ اپنے وجہ پر منقلب ہو گئے، پلٹ کے اسی طرف نکل گئے جہاں سے وہ آئے تھے، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ خسرت دنیا والآخرہ. ٹھیک ہے، اور یہ بھی قرآن کریم کا ایک بہت بڑا بہت امپورٹنٹ پیغام ہے کہ تم زندگی میں جو بھی ہونا کھل کے ہو اور مضبوطی کے ساتھ ہو، یعنی اس والے لیونگ پیٹرن سے خدا کو اگر میں یہ کہوں نفرت ہے تو میں بالکل غلط نہیں کہوں گا. یعنی وہ لوگ جو بیچ میں لٹکتے رہتے ہیں، وہ لوگ جن کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے عقیدے کو کھل کر اپنے لیے بیان کر سکیں اور ڈیفائن کر سکیں کہ میں خود کا ہوں، جو انہیں عزم و ہمت کے ساتھ نہ خود اپنے لیے بھی اپنے آپ کو بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ میں مجھے کدھر ہونا چاہیے، میں کہا ہوں. وہ جہاں پر انہیں دنیا کا فائدہ دکھتا ہے، اسلام میں دنیا کا فائدہ دکھ رہا ہے، اندر آ گئے، نقصان ملا، پرابلم آ گئی، باہر نکل گئے. ہر ایک کے ساتھ ہی، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا بات ہے؟ خسرت دنیا والآخرہ، اس نے خسارہ اس کو ملا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کو کوئی گین نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، نہ دنیا نہ آخرت. ذالک هو الخسران المبین، اور وہ جو ہے وہ خسران مبین ہے، یعنی مینیفیسٹ، بہت ہی بڑا، واضح، روشن، بین گھاٹا اور خسارہ ہے. اچھا، اس میں ایک چھوٹا سا اگر میں ایک سائیکولوجیکل اسپیکٹ بھی یہاں پہ شامل کروں کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ دنیا کی زندگی میں بنیادی طور سے کیا ہے، یعنی کہ مجھے وہ آوا جعفر صاحب یاد آتے ہیں کہ وہ یہی کہا کرتے تھے کہ لائف کا جو ہے نا حظ جو ہے وہ حقیقتاً انجوائمنٹ ہے، لذت ہے، کہ جو لذت آپ کسی بھی شے سے یا عمل سے حاصل کرتے ہیں بس وہی آپ کا اس دنیا میں، اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ جس میں ایک بہت بڑا افسوسناک پہلو کہ اگر اس والے نظریے کو میں ہٹا دوں تو آپ دیکھیں کہ دین جو ہے وہ ہمارے لیے لذت والا پہلو نہیں ہے، دین ہمارے لیے بوجھ ہے، یعنی ایک مصیبت ہے جو سر پہ ہم نے لادی ہوئی ہے کہ ہم مثال کے طور پر یہ ایک شخص کہے اچھا جی میں ابھی فلاں چیز انجوائے کر رہا ہوں، نہیں نہیں او ہو نماز پڑھنی ہے. اب یہ جو نماز پڑھنے والا تصور آ گیا نا، یہ بوجھ ہے. نماز یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، جیسے رسول اور امام تھے وہ نماز کے اوقات کا انتظار کرتے تھے یا وہ بیچ میں کہیں کام کر رہے ہوتے تھے اور پھر ان کے سر پر کوئی پہاڑ گرتا تھا کہ نماز پڑھنا ہے؟ نماز یاد خدا ہے. یاد خدا اگر ہمارے لیے لذت لے کر نہیں آ رہی ہے، اس میں ہمیں سکون اور سرور نہیں مل رہا ہے، جو خود قرآن کریم کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر خدا میں اطمینان قلب ہے. ٹھیک، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اگر فقط اور فقط اپنے فائدے کے لیے اور دنیاوی فائدے کی فکر میں زندگی گزارتا ہے، آپ خود اس بات پہ غور کیجئے گا، وہ زندگی کی کسی بھی چیز سے لذت اٹھانے کے قابل نہیں رہتا. جو خالی اپنے اور وہ بھی لو لیول کے فائدے کے لیے پیچھے پڑا رہتا ہے، نچلے درجے کے بس فائدے کے، بس دنیا میں یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ نقصان نہ ہو وہ پریشانی نہ ہو، وہ انسان جو ہے نا وہ اس کی نفسیات یا اس کی فکر اتنی بلو لیول پہ چلی جاتی ہے کہ وہ حقیقتاً کسی بھی چیز سے لذت اٹھانے کے لائق نہیں رہتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور یہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کی ایک نفسیاتی پہلو پر تشریح ہے، خسرت دنیا والا آخرہ، کہ دنیا کا بھی خسارہ آخرت کا بھی خسارہ. کیونکہ انسان جو باہمت ہوتا ہے, جس میں عزم ہوتا ہے, جس کے اندر ایک کریج والی بات ہوتی ہے نا, وہی ایون دنیا کے اندر بھی وہ لذت اٹھانے کے قابل ہوتا ہے زندگی سے. بے ہمت, بزدل, خائف, اس قسم کے لوگ جو ہیں نا وہ کسی بھی قابل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک انتہائی ناگوار کریکٹر ہے جو خدا کو سخت ناپسند ہے, اس قسم کے لوگ. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ اللہ کی عبادت کنارے پر رہ کر نہیں کرنی ہے, دین میں پورا داخل ہونا ہے. اور پورا داخل ہونے کا مطلب بھی ہم نے سمجھ لیا نا, یعنی کہ دین پورا سیکھنا ہے, اچھے طریقے سے سیکھنا ہے, اور اس پر مکمل عمل کرنا ہے. یہ ہے اسلام میں اور دائرہ اسلام میں پورا داخل ہونے کا مطلب. اچھا, اب اس کے بعد ایک اور سیٹ آف آیات ہیں, اور وہ کون سی آیتیں ہیں؟ سورہ فتح, سورہ فتح 48, یہ آیت نمبر 10 سے ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اور یہ سورہ فتح جو ہے, یہ فتح مکہ اور اس کے آس پاس کے زمانے کی آیتیں ہیں, اس میں یعنی اینڈ اینڈ کی ہیں, مدینہ کے بھی ایڈوانسڈ لائف آف رسول خدا کے, کہ بے شک وہ لوگ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. یہاں سے بھی ہم کو دین اسلام قبول کرنے کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, بے شک وہ لوگ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں, وہ تیرے ہاتھ پر نہیں, وہ خدا پر بیعت کرتے ہیں, خدا کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں, کیونکہ ید اللہ کا لفظ یہاں پر ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, کہ اللہ کا جو تیرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں, تو اس کے اوپر کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے ان دونوں کے ہاتھ پر. ٹھیک, تو اب یہاں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اسلام کیا ہے, پلیج ہے, اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دینا ہے؟ رسول کے ہاتھ میں دینا ہے. اور رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پھر دونوں کے ہاتھ پر خدا کا ہاتھ ہے جو ان کو گارڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اسلام ہے. تو اب اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ خدا ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم رسول کے ہاتھ میں پورا ہاتھ دو, خالی یہ نہیں کہ انگلی چھوا دی یا تھوڑا دی, نہیں, پورا ہاتھ دو رسول کے ہاتھ میں, تاکہ رسول تمہارا ہاتھ پکڑ کر پھر صحیح طریقے سے ہدایت کے اور سلامتی کے رستوں پر لے کر چلیں. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ, یہ نقطہ بھی بہت اہم ہے. جو اس بیعت کو توڑے گا تو یہ توڑنے کا وبال کس کے اوپر پڑے گا؟ رسول پر, خدا پر. علی نفسہ, تم مصیبت میں پڑو گے اگر اس بیعت کو توڑا, اگر اس پلیج کو خراب کیا, تو تمہارے نفوس پر اس کا وبال آنے والا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بات سمجھ میں آ رہی کہ اگر اسلام کی مکمل پابندی نہیں ہے, اگر اس کو فالو نہیں کیا جا رہا, تو یہ وبال لوگوں کے نفوس پر پڑے گا. ٹھیک ہے, ومن اوفا بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما, اور جو اس عہد کو وفا کر دے, پورا کر دے, ایفا عہد کر دے, تو پس یقیناً ان کے لیے ان کو خدا کیا دے گا؟ اجر عظیم دے گا. بات واضح ہو گئی؟ یعنی ہماری جو اجتماعی زندگی ہے, ہماری جو امت والی زندگی اور لائف ہے, یہ حقیقتاً کیا ہے؟ رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے. اور رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر رسول آپ کو ہاتھ پکڑ کے لے جائیں, آپ کو ان کے پیچھے جانا ہے, اور اس ہاتھ پر خدا کا ہاتھ ہے. جس نے اس کو بریک کر دیا, یعنی رسول کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال لیا, وہ اپنے نفس کے لیے وبال مول لیتا ہے. اور اگر اس کو پورا کیا عہد کو تو اجر عظیم خدا کی بارگاہ سے ملے گا۔ تو وہ لوگ جو کناروں پر بیٹھ کر مسلمان ہیں، خالی سرحدوں والے مسلمان ہیں، انہوں نے اپنا ہاتھ دیا رسول کے ہاتھ میں؟ نہیں دیا، یہ خالی بس جیسے کہتے ہیں نا انگلی چھوانے والی بات ہے کہ لو ٹچ کر کے کہے نا کہ ہاں جی جی آپ ہوشیار رہیے میں آپ کے ساتھ ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور جہاں موقع ملا اور فرار، ٹھیک ہے، اس کی اب ہم ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 11، یہ سورہ فتح کی، سَيَقُولُونَ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، کہ جو اعراب ہیں، اب اعراب سے زیادہ تر مفسرین مراد وہ لیتے ہیں کہ وہ لوگ جو مدینہ کے باہر مختلف بستیوں میں آباد تھے یا جو پراپرلی مدینہ کے لوگ نہیں تھے، اعراب یعنی بدو، یہ لوگ عنقریب آ کر آپ سے کہیں گے کہ شغلتنا اموالنا و اہلونا، کہ یہ فتح مکہ کے لیے یا جنگ کے لیے، خیبر کے لیے یہ لوگ نہیں نکلے، رسول کے ساتھ نہیں گئے، کیونکہ اس وقت جو ایک بہت بڑی مطلب آپ کیا کہہ لیں آزمائش تھی، وہ کیا تھی رسول کی زندگی میں، کہ مکے کے اندر اگر ہیں تو رسول کا نام لے کر مار کھانا ہے، اپنی جائیداد اور اموال سے محروم ہونا ہے، اور مدینہ کے اندر جو ہے وہ جنگوں اور غزوات میں شرکت کرنا ہے۔ یعنی اس بارے میں خدا کی طرف سے کوئی الاؤنس نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، آپ قرآنی آیتوں کو دیکھ لیں، صرف ان لوگوں کا ہے کہ جو بہت بیمار ہوں یا معذور ہوں یا اس قسم کی بات ہو، اس کے علاوہ کوئی الاؤنس نہیں ہے اس بارے میں کہ آپ رسول کے ساتھ جنگ کے لیے باہر نہ نکلیں، ٹھیک ہے، کوئی الاؤنس نہیں ہے۔ تو یہ جو اعراب ہیں یہ آ کر تم سے کہیں گے کہ ہمارے اموال اور ہمارے اہل نے، ہمارے گھر والوں نے ہمیں اپنے آپ میں مشغول کر لیا تھا، یعنی ہم اپنے گھر والوں اور اپنے، جیسے آج کل کے دور میں ہم کہیں، اپنے فائنینشیل میٹرز اور فیملی پرابلمز کی وجہ سے ہم سوری آپ کے ساتھ نہیں نکل پائے تھے، اگر آج کی زبان میں میں اس کو ورس کو ٹرانسلیٹ کروں، فاستغفر لنا، تو آپ ہماری مغفرت کر دیں، آپ یعنی ہمیں معاف کر دیں۔ اچھا اب یہ کیوں آ کے یہ بات کر رہے ہیں، یعنی مثال کے طور پر اگر خیبر کی بات کریں، خیبر آپ کو اندازہ ہے کہ خیبر کا جو قلعہ تھا وہ یہودیوں کا آخری قلعہ تھا، ٹھیک ہے، یہودیوں نے پورے اس ریجن میں آ کے اپنا سارا بسایا تھا، مدینہ میں ان کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، لیکن غزوہ خندق احزاب کے بعد، کیونکہ یہودیوں نے غداری کی تھی، جو رسول خدا سے انہوں نے معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کو توڑا تھا، تو پھر یہودیوں کو وہاں سے ڈیمولش کر دیا گیا تھا مدینہ سے، اور ان کا جو آخری قلعہ بچا تھا، جو شاید اگر میں غلط نہیں کہہ رہا کہ 1000 kilometers ہے خیبر مدینہ سے، ایزی نہیں ہے، مطلب یہ نہیں کہ برابر کہیں ہے، بہت دور ہے۔ تو پھر رسول خدا وہ لشکر لے کر خیبر تک گئے تھے، اور اس میں خیبر کے اندر جو سب سے بڑا، مطلب ایک تو اتنا لمبا سفر کہ جس میں اب آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنی فیملی سے بہت لمبے عرصے کے لیے دور ہونے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو دوسری جو فائدہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ وہاں سے مال غنیمت بے انتہا نکلا تھا، کیونکہ خیبر ہی ان کا مین گڑھ تھا جس میں ان کی دولت اور یہ وہ ساری چیزیں، اور پھر فدق بھی نا اس کے قریب قریب ہی کہیں تھا کہ جو وہ اس میں آیا تھا آپ کے مال غنیمت کے طور پہ۔ تو اب جاتے ہوئے تو یہ ہو گیا کہ جناب ہم کیسے جائیں، گھر والوں کو کس کے بھروسے پہ چھوڑیں، کاروبار کس کے بھروسے پہ ڈالیں۔ جب واپسی میں پتہ چلا کہ اتنا سارا کچھ آ گیا، مال غنیمت اتنا مل گیا، تو اب پھر سب کو پریشانی شروع ہوئی۔ تو اب آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جو تھے وہ اپنے اموال، کاروبار، بزنس اور فیملی کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے، ہم مشغول ہو گئے، ہمیں معاف کر دیں. تو معاف کرنے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ معاف کرنے کے پیچھے کیا ہے؟ جی یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم, یہ اپنی زبانوں سے وہ کچھ بولتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. یعنی یہ کبھی بھی اے رسول تمہارے ساتھ چلنے کے لیے یا جہاد کے لیے آمادہ تھے ہی نہیں. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئاً ان اراد بکم ضراً او اراد بکم نفعاً, کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے خدا کے سوا کون مالک ہے تمہارے امور کا, اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ دینا چاہے. اچھا اس جگہ پر آ کر بہرحال مطلب ہم جیسے لوگوں کا ایمان بھی بہت کمزور ہے, ضعیف الایمان ہے, کہ یہ آیتیں اور اس کے مثل قرآن میں بہت آیتیں ہیں. میں نے آپ کو پہلے سورہ توبہ کی بھی پڑھ کے سنائی تھی جس میں پانچ چھ چیزوں کی بات آئی تھی کہ اگر تمہارے کاروبار, تجارت, فیملی, گھر والے, اگر یہ تمام کے تمام ان کی ویلفیئر تمہیں زیادہ عزیز ہے خدا اور اس کے رسول کی راہ میں نکلنے سے, تو تم انہی کے ساتھ بیٹھے رہو یہاں تک کہ پھر خدا اپنے امر کو لے آئے. تو یہ آیت بھی اس بات کو یاد دلا رہی ہے کہ تم نفع نقصان کے چکر میں پھنسے ہوئے ہو نا, تمہارے نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. تمہارے نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. اس طریقے سے نہیں تمہیں فائدہ دوں گا کہ تم رسول کو چھوڑ دو, دین کو چھوڑ دو اپنے دنیاوی فوائد کے لیے, دنیاوی معاملات کے لیے. اس طریقے سے فائدہ اور نقصان حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور پھر آیت کیا کہتی ہے, بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا, بلکہ تم, یہ بات نہیں ہے, تم نے یہ سوچ لیا تھا کہ رسول اور مؤمنین اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی پلٹ کر نہیں آئیں گے, گئے اب, یہ جو اتنے لمبے سفر پہ اب نکلے ہیں اور یہ مجاہدہ ہے اور قتال ہے, اور ظاہر ہے جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ خیبر بہت مضبوط قلعہ تھا, 40 دن تک تو مسلمان گھوم گھوم کے ہی آتے رہتے, اور ایک لحاظ سے ایک معجزے کے ذریعے سے وہ قلعہ فتح ہوا ہے نا, ورنہ تو مسلمان کیا کر رہے تھے, وہ جو حدیث ہے کرار وغیرہ فرار ہے وہ خیبر کے لیے, تو خیبر کے موقع کی تو ہے. تو یعنی کہ اپیرنٹلی مسلمانوں کے پاس اتنی فائر پاور یا اتنی وہ سکل نہیں تھی کہ وہ اس قلعے کو یا اس سب کو وہ کر لیں, کیپچر کر لیں. تو ان کا گمان کیا تھا کہ یہ رسول اور مؤمنین اپنے گھر والوں کی طرف جو ہے نا یہ پلٹ کے ہی نہیں آئیں گے, یہ گئے اب, تو اب کیا ان کے پیچھے جا کے ہم اپنی زندگی خراب کریں. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ, اور یہ خیال تمہارے دلوں میں زینت پا گیا تھا. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءَ, اور تم برے گمان کر رہے تھے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا, اور تم ایک کیسی قوم ہو جو تباہ حال ہے. پھر آیت نمبر 15 یہ کہتی ہے, سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ, اب جو یہ بیٹھنے پیچھے رہ جانے والے ہیں ان قریب ہی آ کے کہیں گے, اذن طلقتم الى مغانما لتاخذوها ذرونا نتبعكم, کہ جب تم ان مغانم کی طرف جاؤ گے بڑھو گے تو یہ کہیں گے کہ پھر ہمیں بھی آپ اجازت دیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں. جب تم اس مال غنیمت کو لینے کے لیے جاؤ گے اس میں سے, تو یہ کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں. تو جواب یہ ہے کہ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ, یہ اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ خدا کی بات کو بدل لیں. قل لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل, تو اے پیغمبر کہہ دیں کہ خدا نے آپ سے پہلے ہی یہ کہہ دیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے, آپ کے لیے نہیں ہے یہ سب کچھ. تو وہ کیا کہیں گے, بل تحسدوننا, کہ نہیں تم ہم سے حسد کرتے ہو, تم حسد کی وجہ سے ہمیں نہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے. آیت نمبر 16, قل للمخلفین من الاعراب, کہہ دو اعراب میں سے یہ پیچھے بیٹھنے والوں یہ پیچھے رہ جانے والوں سے، ستدعونا الی قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون، کہ عنقریب تمہیں دعوت دی جائے گی ایک قوم کی طرف جو لڑنے میں بہت سخت ہیں، کہ تم ان سے قتال کرو. یعنی اب آپ اس پورے بات کو سمجھ رہے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں، خدا کی نظر میں ہجرت اور جہاد یا جہاد سے مفر نہیں ہے. خدا ہر جگہ، یعنی کہ تم جہاں بھی بھاگ کے جاؤ، کسی بھی طرف جاؤ، خدا ایک چیلنج کے سامنے تمہیں لے جا کے کھڑا کر دے گا. ایک مجاہدے میں تم کو انوالو کر دے گا، ایک جہاد میں. اور پھر اس کے بعد فَإِن تُطِيعُوا، اگر وہاں پر تم نے اطاعت کی، خدا کے نظام کو فالو کیا، يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، تو پھر تمہارے لیے اجر حسنہ ہے. ورنہ پھر یہی مصیبت، وبال، بلا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قصرت دنیا والآخرہ. تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ بطور امت اور بطور ملت ہمارے لیے جو بات سب سے بڑی اور اہم ترین ایک ذمہ داری بن رہی ہے، وہ کیا ذمہ داری بن رہی ہے؟ دین میں پورا داخل ہونا. اور اس بات کو، اور دین میں پورا داخل ہونے کا مطلب پھر وہی کہ جو دین خدا نے ہم کو دیا، جو دین رسول نے ہمارے سامنے پیش کیا، جو دین علماء برحق اولیاء نے ہمارے سامنے جس دین کے لیے جہاد کیا، اس پر قائم رہنا یہ لازمی ذمہ داری. دین کے کنارے پہ رہ کے اسلام کو فالو نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ بہت بہت اہم ریکوائرمنٹ ہے. کیونکہ اس کے ریکوائرمنٹ کے نہ ہونے کی بنا پر، آپ کو یاد ہے کہ ابھی دو باتیں ہم نے پڑھی ہیں، اگر یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے فالوور بن جاؤ گے، اور خسرت دنیا والآخرہ. اگر نعوذ باللہ وہ والی اپروچ اختیار کر لی کہ فائدہ مل رہا ہے تو دین اچھا ہے، نقصان مل رہا ہے تو بھائی خدا حافظ. اگر خدا نخواستہ یہ اپروچ اختیار کر لی تو پھر خسرت دنیا والا آخرہ، پھر تو دنیا اور آخرت دونوں سے گئے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دو مقامات ہم اس میں اور آپ کو سنا دیں، اور یہ دونوں جنگوں سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی غزوات سے ریلیٹڈ ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک پھر مجھے اگلے اس پہ لے جانا پڑے. آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ احزاب کے ذیل میں ہم نے کافی تفصیل سے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ جب 10,000 کا جو پورا ایک سمجھ لیں کہ کیا کہیں گے اس لشکر کو، جس میں تمام قبیلے جمع تھے، خالی مکے والے نہیں تھے بلکہ جتنے بھی قبائل رسول کے اور مسلمانوں کے خلاف تھے، وہ سب کے سب نے ایک فائنل اٹیمپٹ کی تھی کہ اب ہم ان کو ختم کر دیں. اور مسلمانوں کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ایک خندق اور ٹرینچ کھود کے اپنے شہر کے گرد اور اس میں بیٹھ جائیں، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے وہ. اور یہ محاصرہ سخت ہوتا گیا، سخت ہوتا گیا، یعنی دن گزرتے گئے. تو پھر قرآن کریم نے بتایا ہے کہ انہی مسلمانوں میں سے کتنے قسم کے گروپس نکل کے سامنے آنے لگے، جس کو میں نے تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ 5 یا 6 گروپس ہم ان میں سے بنا سکتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروپ جو تھا وہ خالص مومنین کا تھا، اور باقی سب ادھر ادھر ضعیف الایمان جو تھے، منافقین تھے، فی قلوبہم مرض، اس طریقے سے. تو اس میں ہی، یعنی کہ اب ظاہر ہے وہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، میں اس کو دہراؤں گا تو نہیں، لیکن ایک آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 13 جو اس والی گروپ کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. کون والے گروپ کو؟ جس کا ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو دین کو فالو کرتے ہیں کنارے پر رہ کے، یعنی جو رسول کی پوری زندگی میں تقریباً اس حالت میں رہے کہ اگر بس اب رسول گئے تو ہم بھی گئے، پھر ہم نے بھی دین چھوڑا. وہ انہوں نے اس حالت میں وہ ٹائم سارا پاس کیا. ٹھیک ہے، تو یہ آیت کہہ رہی ہے وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، کہ ان میں سے ایک کہنے لگا، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، کہ ان میں سے ایک طائفہ، ایک گروہ، ایک گروپ یہ کہنے لگا، 13 یا اہل یثرب، اے یثرب کے رہنے والو. اب اس جملے کو بھی دیکھیں، قرآن کریم جب ہر بات جب بتاتا ہے نا تو ہر چیز کے اندر حکمت ہے. یا اہل یثرب میں کیا حکمت ہے؟ یا اہل یثرب، یثرب مدینہ کا وہ نام تھا جو رسول کے آنے سے پہلے تھا، تو اس نام کے لینے سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پرانی یادیں بہت زیادہ غلبہ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی رسول کو تو آئے ہوئے 6 سال ہوئے نا یہاں پہ، یثرب کو مدینہ تو نبی بنے ہوئے تو 6 سال ہوئے نا. یا اہل یثرب، قرآن کریم نے آئی تھنک آپ اس پہ تحقیق کر سکتے ہیں کہ اور کہیں بھی اس کو یثرب نہیں کہا ہے، کہ ان میں سے ایک گروہ نے صدا لگائی یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعو، اے یثرب کے رہنے والوں تمہارے لیے کوئی مقام نہیں ہے. مقام کا مطلب ہوتا ہے اسٹینڈنگ پلیس، تمہارے لیے اب کھڑے ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی تمہارے لیے اب کچھ نہیں بچا. اب انہوں نے جو اتنا بڑا جو ان کو لشکر جرار دکھ رہا ہے، اب انہوں نے محاصرہ کر لیا ہے، کوئی دن نہیں گزرے گا کہ انہوں نے آ کر ہم کو ملیامیٹ کر دینا ہے، خدا نہ خواستہ، اور سب کچھ اور سارا جو اسلام کے نام پر اور رسول اور جو کچھ تھا سب ختم. ناؤ نو اسٹینڈنگ پلیس فار یو، اب تمہارے لیے کچھ نہیں بچا. تو نہیں بچا تو کیا کریں؟ فرجعو، واپس پلٹ جاؤ. ٹھیک ہے، فرجعو، واپس لوٹ جاؤ. تو یہ والا گروہ جو تھا یہ خود مدینے کے اندر موجود تھا، ان جو گروپ سے ان میں سے ایک یہ لوگ تھے، کہ جب حالات سخت دکھ رہے ہیں، جب پرابلم نظر آ رہی ہے، تو اس وقت کیا اپروچ ہے؟ فرجعو، یعنی کہ یہ والا کام جو ہے نا یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ بنی اسرائیل نے بھی نہیں کیا تھا. جب بنی اسرائیل ٹریپ ہو گئے تھے دریا اور یا سمندر اور فرعون کی فوجوں کے بیچ میں، تو انہوں نے یہ تو کہا تھا کہ اب ہم مارے گئے، لیکن یہ نہیں کہا تھا پلٹ جاؤ، کہ یعنی اس سے بھی زیادہ ایک گراوٹ والی بات جو تھی نا. تو یعنی اس سے جو بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اچھا، اور یہ بات آپ لوگ بتائیں کہ یہ والے اس قسم کے ذہن کے اب افراد جو ہیں وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں یا نہیں ہیں، اس امت مسلمہ میں ایسے ہیں یا نہیں ہیں جو آن دا ایج زندگی گزارتے ہیں، یا آن دا ایج زندگی گزارنے کا ایک اور پہلو یا ایک اور راہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ ان سے لو، کچھ ادھر سے لو. یعنی جہاں پر اسلام سے فائدہ ہوتا ہے وہاں پر اسلام سے چیزیں لینا ہے، جہاں پر دوسروں سے فائدہ ہوتا ہے وہاں پر دوسروں سے چیزیں لینا ہے، اور اس میں ان کی اطاعت کرنا ہے، چاہے ان کی اطاعت کرنے میں خدا کی نافرمانی کیوں نہ ہوتی ہو. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ تقریباً ہم سب لوگ اس قسم کی چیزوں میں کسی نہ کسی حد تک انوالو رہتے ہیں یا ہو جاتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دین کا جو حقیقی فائدہ ہے وہ ہم کو حاصل نہیں ہو پاتا. یعنی خدا جب یہ وعدے کر رہا ہے کہ ہم تم کو اجر عظیم عطا کریں گے، خدا جب یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم تم کو سربلند کریں گے، فتح دیں گے، قوت دیں گے، وہ سب کی سب چیزیں حاصل نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے، انہی سب باتوں کی وجہ سے. تو یعنی اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا جو میں نے بالکل اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ اجتماعی گناہ اجتماعی تباہی کا سبب بنتے ہیں، انفرادی گناہوں کا اس میں رول بہرحال کم ہوتا ہے ملت کی خرابی میں۔ یعنی ملت کی خرابی میں اس قسم کی جو اپروچز ہیں نا، اس کے ڈیویسٹیشن زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو کہ 30-40% لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں۔ وہ ان کے اپنے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے اپنے ذاتی مسائل انفرادی لیول پر ہیں، لیکن اجتماعی لیول پر نا جو باتیں میں نے آپ کو یاد ہے جو ہم پوائنٹ نمبر 6 پہ آ گئے، امر بالمعروف چھوڑ دو، نہیں از منکر سے ہاتھ اٹھا لو، ولایت کو خراب کر لو، علماء احبار کو رب بنا لو، اس کے بعد جتنی دل چاہے نمازیں پڑھتے رہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بہت بہت اہم نقطہ ہے۔ اجتماعی واجبات اور محرمات الگ ہیں بنسبت آپ کے انفرادی واجب اور حرام کے، یعنی الگ سے مراد بالکل ڈس جوائنٹڈ نہیں ہے، لیکن اس کی ایک الگ نوعیت ہے جو بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ قوم جو جس کی مسجدیں بھری ہوئی ہوں، جس کے عبادات والے مقامات پر ہوں، لیکن وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دے، معاشرے میں فساد آ جائے گا، معاشرے میں خرابی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اب ہم پوائنٹ نمبر 6 پر آ گئے، اور اس میں جہاں پر ہمیں اپنی بات کنکلوڈ کرنا ہے انشاءاللہ وہ ہے غزوہ احد کے حوالے سے۔ کیونکہ بدر کا موقع ایک ایسا تھا کہ جس میں خدا نے یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کی غیر معمولی مدد کی تھی، وسائل کی تقریباً کمیابی کے باوجود مسلمانوں کو ایک ریزاؤنڈنگ سکسیز دی تھی۔ احد میں ایک سال بعد خدا نے پھر ایک دوسرا پہلو دکھایا لوگوں کو، مسلمانوں کو، اور احد کے اندر جو ظاہراً شکست ہوئی، اور شکست ہی ہم اس کو کہیں گے کیونکہ تقریباً کفار میں سے 26 قتل ہوئے تھے، مسلمانوں میں سے 70 شہید ہو گئے تھے، اور یہاں بھی کافی بڑے لوگ جو تھے وہ، جیسے جناب امیر حمزہ اور باقی، تو جو ظاہراً شکست ہوئی تھی اس کی وجہ کیا تھی کہ اسی اجتماعی خرابیوں کو خدا کو اوپر لا کر دکھانا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی کہ قرآن میں کہیں بھی تین جنگوں کا جو ذکر ہے، بدر، احد اور احزاب، کہیں بھی جنگ کی بات نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں عجیب عجیب پہلو کہ جنگ میں قافلے، فوجیں کہاں سے آئیں، کہاں گئیں، کدھر جمع ہوئیں، کیسے لڑے، کتنے قتل ہوئے، کتنے بچ گئے، نتنگ نتنگ، ایک لفظ نہیں ہے اس بارے میں۔ تو احد کے حوالے سے بھی ہے، تفصیل ہے، لیکن تفصیل کس بات کی ہے کہ اب جب ہم نے انہیں، پہلے جب ہم نے تمہیں ایک ان ایکسپیکٹڈ فتح دی تھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں ان ایکسپیکٹڈ ڈیفیٹ دے دی۔ احد میں مسلمان شکست ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور ہوئی بھی نہیں تھی۔ اگر جو رسول خدا نے 50 تیر انداز جو بٹھائے تھے درے پر کہ ادھر اس کو گارڈ کرتے رہنا کہ ادھر سے حملہ نہ ہو جائے، اگر وہ ان میں سے، آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ جب دیکھا انہوں نے کہ باقی فوج مال غنیمت لوٹ رہی ہے میدان میں، تو ہم کیوں بیٹھے رہے پہاڑ پہ؟ تو ان کے جو لیڈر تھے وہ ان کو چیختے رہے کہ رسول نے کہا ہے کہ یہاں سے ہلنا نہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ کتنے لوگ نکل گئے تھے 50 میں سے؟ 47، تین بچے تھے خالی۔ یعنی یہ جو بار بار ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ رسول کے ساتھی کیسے خلاف ورزی کر سکتے ہیں، رسول کے ساتھی رسول کی بات کیسے نہیں مان سکتے، اتنی سارے دلائل تو قرآن سے موجود ہیں، اور حیرانی کی۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ وہی والی بات ہے جو میں بات آپ سے کہہ رہا تھا نا، کہ علماء آپ کو یہ کہانی سنا رہے ہیں رسول کے ساتھیوں کی, آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور بار بار دیکھ رہے ہیں قرآن میں کہ احد میں یہ ہوا تھا اور احزاب میں یہ ہوا تھا اور اس قسم کی, اور آپ جو ہیں وہ پھر بھی انہی کی بات سنے جا رہے ہیں. اب اس پر خدا پکڑے گا یا نہیں پکڑے گا کہ تم قرآن پڑھتے ہو, اس کا ترجمہ بھی دیکھتے ہو, ہر چیز دیکھتے ہو, تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو لوگ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں, ضعیف الایمان اور فی قلوبہم مرضون, اور یہ کہاں سے نکل رہے ہیں؟ یہ مدینے میں جو لوگ رسول کے اطراف تھے اسی میں سے نکل رہے ہیں یا کہیں آسمان سے نازل ہو رہے ہیں؟ تو احد کے حوالے سے جو بات ہے, یعنی کہ قرآن نے سورہ آل عمران کی آیتوں میں, لمبی لمبی آیتوں میں, فقط اور فقط اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ اس شکست کی بنا پر لوگوں کے اندر سے جو امراض نفسانی باہر آ رہے ہیں. یہ اب میں اس کو دیکھتا ہوں, میں پتہ نہیں مکمل کر پاؤں گا یا نہیں. 152 آل عمران, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ, کہ اور بے شک اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا, پورا کیا. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ, جب تم ان کو کاٹنے لگے اذن خدا سے, یعنی جب پہلے احد میں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو بڑی بہت تیزی سے مسلمانوں نے ان کو ختم کر دیا تھا, شکست دے دی تھی. حتی اذا فشلتم, یہاں تک کہ تم میں کمزوری آئی. وتنازعتم فی الامر, اور تمہارے اندر ایک کام کے بارے میں تنازعہ, ڈسپیوٹ آ گیا. اور میں بھی یہ اسی کی طرف اشارہ ہو کہ وہ ڈسپیوٹ کے جو تیر اندازوں کے پہاڑ سے اترنے کا تھا, یا مال غنیمت لینے یا نہ لینے کا, کیونکہ کچھ ایسے ہوں گے مومنین جو کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی ابھی مطلب اتنی جلدی کیا ہے کہ ہتھیار بھی رکھ دیے اور بس سب بھول کے دوڑ پڑے مال جمع کرنے میں. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ, اور تم نے معصیت کی, معصیت کا مطلب صحیح رستے کو چھوڑ کر ڈیویٹ کر گئے, اس کے بعد کہ ہم نے تم کو دکھا دیا تھا جس سے تم محبت کرتے تھے. اچھا, یہ بھی جو ہے نا ظاہراً ایک وہ لگتا ہے, مطلب جیسے کہتے ہیں نا ایک آئرونک جملہ لگتا ہے, محبت کرتے تھے, کہ مومن سے آپ کس بات کی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کس سے محبت کرے گا؟ مال غنیمت ہے کہ جس کو دیکھ کر, اور یعنی کہ تم اس سے محبت کرتے تھے اور تم نے اس کو دیکھا اور چل پڑے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ, تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں منکم, یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ ان مسلمانوں سے ہو رہا ہے نا جو رسول کے ساتھ ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ منکم, تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا کے پیچھے ہیں. پھر اب کوئی اگر یہ بات کہے کہ رسول کے جتنے ساتھی ہیں سب کے سب باکمال ہیں, تو میں کہوں گا بھائی میں کیسے مان لوں جب قرآن یہ کہہ رہے تھے. منکم من یرید الدنیا, تم میں سے کچھ دنیا کے پیچھے ہیں, دنیا ان کا ہدف ہے. ومنکم من یرید الآخرتا, اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کا ارادہ آخرت ہے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم, پھر خدا نے جو تم کو جس بلا میں ڈالا تھا اس کو تم سے ہٹا دیا. ولقد عفا عنکم, اور پھر اس نے تم کو معاف کر دیا. یہ بات درست ہے کہ خدا نے معاف کر دیا, یہ بات درست ہے, یہ ہمیں ماننی چاہیے. اس جگہ ہم گڑبڑ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ جو بات ہے, کیونکہ ہمیں کس کو فالو کرنا ہے؟ دین کو فالو کرنا ہے, اپنی مرضی منمانی کے پیچھے نہیں جانا ہے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, خدا نے معاف کر دیا تم کو, ٹھیک ہے, ہمیں بھی قبول کرنا چاہیے, معاف کر دیا, وہ غلطی تھی اور اس غلطی کو خدا نے معاف کر دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ, تمہارا حال کیا تھا میدان احد میں جب تم اونچائی پر چڑھے جا رہے تھے؟ یعنی مسلمان جو تھے جب ان کا خالد بن ولید کہ دستے نے حملہ کیا تھا درے میں سے, تو جو پھر ظاہر ہے کہ ٹوٹلی انایکسپیکٹڈ تھا, تو سب بھاگے تو زیادہ تر پہاڑوں پہ اوپر چڑھ کے بھاگ رہے تھے, کہ بلندیوں پر تم چلے جا رہے تھے, ولا تلوون علی احد, اور مڑ کے کسی ایک پیچھے نہیں دیکھتے تھے کہ کون کا ہے. اب ایک مسلمان لشکر فوج کو ایسا ہونا چاہیے, کمپلیٹ یعنی نفسی نفسی والا عالم ہو گیا نا, کہ تم بلندی پر بھاگے جا رہے تھے اور کوئی پیچھے مڑ کر کسی کو نہیں دیکھتا تھا, اور اس سے بھی زیادہ بری بات کیا تھی, وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ, اور رسول پیچھے سے تم کو بلا رہے تھے, وہ بھی نہیں سن رہا تھا کوئی سوائے چند افراد کے, بہت تھوڑے سے افراد تھے جو بہرحال رسول کے گرد رہ گئے تھے, اور ان میں سے اکثریت شہید ہو گئی تھی, یعنی جن میں کچھ ایک کسی ایک خاتون کا بھی نام ہے, ابو دجانہ انصاری ہیں, سہل بن حنیف یا حنیف ہیں, تو کچھ لوگ تھے کہ جو تھے, باقی سب کا یہ حال تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, یعنی میں اس پہ آ جاتا ہوں اصل اس پہ, وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ, اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جو اپنے دلوں میں اپنے نفوس میں وہ سب باتیں سوچنے لگے, پروان چڑھانے لگے, کہ خدا کے بارے میں گمان کرنا شروع ہو گئے, غیر الحق, جو کہ حق نہیں ہے, نا حق خدا کے بارے میں باتیں سوچنے لگے یا خدا کو ایٹریبیوٹ کرنے لگے چیزیں. کون سے گمان؟ ظن الجاہلیت, جاہلیت والے گمان, بغیر حق خدا کو کیوں ایٹریبیوٹ کرنے لگے. وہ کیا تھے؟ یقولون حل لنا من الامر من شیء, وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس معاملے میں کیا ہماری بھی کوئی اتھارٹی ہے, اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے, ہمارے لیے بھی کچھ ہے. کیوں؟ اب یہ پرابلم کیوں آ گئی تھی وہ دیکھ لیجئے. یقولون لو کان لنا من الامر, اگر ہمارے لیے بھی کچھ ہوتا اس امر میں سے, امر شیء ما قتلنا ہا ہونا, میں یہ آیت پوری پڑھ دوں پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ, تو ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے. یہ اتنے لوگ کیسے قتل ہو گئے, اتنے لوگ کیسے مارے گئے؟ قل لو کنتم فی بیوتکم, ان لوگوں سے کہہ دیں کہ آپ اگر اپنے, تم اگر اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے, لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, تو جن لوگوں پر قتل کو لکھ دیا گیا تھا وہ اپنے گھروں سے نکل کر انہی مقامات تک پہنچ جاتے. اور خدا نے یہ کیوں کیا؟ وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ, تاکہ تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اس کو آزمایا جائے. وَلَيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, محث کہتے ہیں چھلنی میں ڈالنے کو, اور جو تمہارے قلوب میں ہے اس کو چھلنی میں ڈال کے کھرا کھوٹا الگ کر دیا جائے. واللہ علیم بذات الصدور, انشاءاللہ اس کو پھر اگلی دفعہ, کیونکہ اس میں ہیں کافی باتیں ہیں ان آیتوں میں, تفصیلی بیانات ہیں, تو انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ان آیتوں کو. اللہم صل علی محمد و